سے یہ دیکھے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ, پھر کہہ رہا ہے اللہ اور اللہ سے ڈرو, دیکھو تین جگہ, ان اللہ خبیر بما تعملون, تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے. ڈر آ جائے تو پھر جھوٹ ختم ہوگا, دھوکہ ختم ہوگا, رشوت ختم ہوگی, شرک ختم ہوگا, بدعات ختم ہوں گے, خرافات ختم ہوں گے, منمانی راج ختم ہوگا, سب برائی سب معاصی ختم ہو جائیں گے, بشرطے کے دلوں میں اللہ کا ڈر. ہر شخص کو ضرورت ہے تقوی کی, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کو یاد رکھے اور اللہ سے ڈرے. وہ شخص جو دل میں اپنے بندے پر, بڑی پیاری حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے پر دو ڈر دو امن جمانے کروں گا, دو ڈر اور دو امن جمانے کروں گا. اگر دنیا میں ڈرے گا تو پھر اوپر ڈرایا نہیں جائے گا, اللہ اکبر, دنیا میں ڈر لو تو پھر قیامت کے دن ڈرایا نہیں جائے گا. اگر دنیا میں بے خوف ہو گئے امن ہو گئے تو پھر قیامت کے دن ڈرایا جائے گا. اب چیک کر لو کہ کہاں کا ڈر چاہیے, اوپر کا ڈر, جہنم کا عذاب, پیر حدیث ماں حدیث گرم پانی کھولتا ہوا پانی, قرآن نے کیسے کیسے جہنمیوں کا نقشہ کھینچا ہے, جہنم کے عذاب کا نقشہ کھینچا ہے, جس کو سن کر صحابہ بے ہوش ہو جاتے تھے, داڑیاں بھیگ جاتی تھی رو رو کر. صحابہ جن کو زبان مبارک سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی جنت کی, اے فلا صحابی تم جنتی ہو, تم جنتی ہو, تم جنتی ہو, اور جیسا کہ علماء نے بیان کیا قرآن کی آیتوں کی روشنی میں, تمام صحابہ جنتی صحابہ ہیں. وہ روتے تھے, بعض صحابہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اللہ کے ڈر سے, یہ ان کی زندگیوں میں اثر رہا, ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہ ہو سکا. اور بے خوف ہو کر ہم دنیا میں زندگی گزارے, اچھی طریقے سے سجیس کو یاد کر لیں, قیامت کے دن اللہ ڈرائے گا. کس سے ڈرائے گا؟ ڈرانے والا اللہ. کس چیز سے؟ عذاب سے ڈرائے گا. سانپ بچھو جہنم کی آگ دنیا سے کئی گنا زیادہ جہنم کی آگ. نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہیں جو کتب سطح میں موجود ہیں, پڑھ کر دیکھیں جہنم کے اوصاف, وہاں کی تکالیف, وہاں کے عذاب, وہاں کی پریشانیوں کا نقشہ محمد رسول نے اپنے زمانے مبارک سے کس طریقے سے کھینچا ہے. اگر دنیا میں ہم نہیں ڈریں گے وہاں اللہ ڈرائے گا. اگر ہم دنیا میں ڈر جائیں گے تو قیامت کے دن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کی اللہ کا حق ادا کریں گے ڈر کر, توحید کے مطابق زندگی گزاریں گے, ایک اللہ کی عبادت کریں گے, شرک نہیں کریں گے, تو پھر خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے نہیں ڈرائے گا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث علامہ محمد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب توحید کے پہلے باب میں اس حدیث کو نقل کیا, اس حدیث کو بیان کیا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوار ہیں, گدھے پر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر, بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے سب بہتر جانتے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اور بندوں کا حق اللہ نے اپنے اوپر یہ رکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا جو دنیا میں اللہ کا حق ادا کرے گا. اللہ سے ڈریں گے, شرک نہیں کریں گے دنیا میں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب دے گا. جو شرک کرے گا دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرے گا, اللہ کے ساتھ غداری کرے گا, ملائے گا ایسے لوگوں کو جو مخلوق ہے, کوئی لا یسمع ولا یبصر, نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, مخلوق, عاجز مخلوق, ضعف الطالب والمطلوب, جس کو اللہ نے کہا قرآن کی آیتوں میں, ایسے لوگوں کو اللہ کی ذات میں ملائیں گے, بے خوف ہو کر زندگی گزاریں گے, شرک کا بازار گرم کریں گے, تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ڈرائے گا, عذاب دے گا, تکلیف دے گا. اسی طریقے سے جو بدعات کریں گے, سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ڈرائے گا. اس کے علاوہ جو عام گناہوں کی زندگی گزاریں گے, یہاں نہیں ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے, دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کہیں بھی رہیں. آپ دیکھیں توحید کا اثر ہوتا ہے, توحید کا اثر یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تقویٰ ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, توحید کا اثر ہے بھائی میرے. توحید ہو تقویٰ نہ ہو امپاسبل. اب بتائیے ہم سب توحید کی بات کرتے ہیں نا, توحید ہے تو پھر تقویٰ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے داعی, سب سے بڑے متقی, صحابہ توحید اپنائے, سب سے زیادہ تقویٰ. آج ہمارے پاس توحید ہے تقویٰ نہیں ہے, کیا مطلب؟ اور قرآن کہتا ہے اعبدوا ربکم, پہلی آیت جو میں نے کہا, پہلا حکم اللہ کا آسمان سے ہو رہا ہے, اے بندو میرے, اے انسانوں, اے لوگوں, عبادت کرو, یعنی توحید, لعلکم تتقون آخر میں کہتا اللہ. تو عبادت کا اثر ہے تقویٰ, تو عبادت ہے تو پھر تقویٰ بھی ہونا ہے. اگر عبادت صحیح نہیں ہے, توحید نہیں ہے, ریاکاری ہے جس کو شرک اصغر کہتے ہیں, تو پھر تقویٰ نہیں ہوگا. نماز پڑھ رہے, روزہ رکھ رہے, زکات دے رہے, حج کر رہے اور نہیں ڈر رہے اللہ سے, اس کا مطلب یہ ساری عبادتیں ہیں دکھانے کے لیے. اگر یہ واقعی اللہ کے لیے ہوتی, اخلاص العبودیت اللہ جس کو توحید کہتے ہیں, خالص اللہ کے لیے ہم نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, زکات دیا, حج کیا, خالص ایک اللہ کے لیے توحید کے ساتھ, توحید کے اقرار کے ساتھ, لبیک اللہ شریک الک کے ساتھ اگر ہم نے واقعی اللہ کی عبادت کی ہے تو پھر اس کے بعد ڈریں گے ہم, تقویٰ ہوگا, نو ڈاؤٹ, یہ اس کا اثر ہے. دیکھیں روزہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین لعلکم تتقون, تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. اور عام طور پر یہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز کے بارے میں, اور عام ساری عبادتیں اس میں شامل ہیں جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وصیت کی ہے تم ڈرتے رہو اللہ سے. تو اگر ہم دنیا میں نہیں ڈریں گے تو کیا اوپر ڈرنا ہے ہم کو؟ اگر میں آپ سب سے سوال کروں کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا ہم دنیا میں ڈریں گے یا اوپر اللہ تعالیٰ ہم کو ڈرا لے, کوئی مسئلہ نہیں, تو ایک ہی جواب ہوگا, میں جانتا ہوں پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ سے, میرا آپ کا ہم سب کا یہی جواب ہوگا نہیں, ہم کو اوپر کا ڈر ہے, دنیا ہم دنیا میں اللہ سے ڈریں گے تاکہ اوپر ہم اللہ کی عذاب سے, اللہ کی تکلیف سے, اللہ کے ڈرانے سے اپنے آپ کو بچا. تو دنیا میں ڈرنا ضروری ہے, یہ بولیں گے سب, لیکن پریکٹیکل کا ہے, ہم بول کر چلے جائیں گے, رات میں سوتے سوتے ہم کیا سوچ کر سوئیں گے, پھر صبح اٹھیں گے تو وہی پرانی زندگی, کتنے حج کیے کوئی اثر حج کا نہیں ہوا, کتنی نمازیں پڑھی کوئی اثر نہیں ہوا, کتنی تقریریں کی کوئی اثر مقرر کو نہ ہوا, کتنی تقریریں سنی کوئی اثر سننے والے کو نہ ہوا, کیا فائدہ ہے ایسی تقریر کا؟ مجھے خود ڈر ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے, سب سے زیادہ ہم کو ڈرانے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ, ڈر ہوتا ہے بھائی, یہ سب پوچھے گا اللہ تعالیٰ, وہاں بولے یہاں بولے یہاں بولے, ڈرے یا نہ ڈرے, ہے نا, وہاں سنے یہاں سنے, تم توحید 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 کی باتیں کرے, کیا سمجھے توحید, تم درگاہ نہیں جانا توحید؟ کل میں نے کہا تھا ایک بات, لوگ بات سمجھتے ہیں کہ, اور وہ بھی ڈر کی نہیں ہونے کی وجہ سے, توحید یہ ہے کہ تم شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ, درگاہ نہیں جانا. ارے صاحب ہمارا گھر, اچھا وہ صاحب کیسے, عبداللہ صاحب, ارے پکا موحد گھر ہے وہ, توحید نمبر ون, وہ ان کی بیوی ان کے بچے پورے توحید پرست موحد ہیں. کیسے موحد ہیں؟ کبھی ان لوگوں کو درگاہ میں ہم نے نہیں دیکھا, کبھی شرک نہیں کرتے ہیں, کبھی مزاروں کے پاس نہیں جاتے ہیں, غیر اللہ کی قسم نہیں کھاتے ہیں, شرک سے دور ہے صاحب ان کی زندگی. اچھا نماز پڑھتے بولو, ہاں ان کا بیٹا وہ کبھی کبھی چھوڑتا ہے نماز, کون سی توحید ہے یہ, کون سی توحید ہے؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب التوحید ہے اس کی شرح میں شیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, اس کی تشریح ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور اللہ کی عبادت بھی نہ کرے وہ موحد نہیں ہے. اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے روزانہ, ہم سال میں ایک مرتبہ قرآن اٹھا رہے ہیں اور ہم موحد ہیں, یہ نہیں ہے. تقوی ضروری, اللہ سے ڈرنا, اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی عبادت کریں گے تو توحید ہے, شرک نہیں کر رہے, رائٹ صحیح, الا اللہ پر عمل ہو رہا ہے, لا الہ الا اللہ دو ہے نا جز, نفی اور اس بات, ہم توحید اصل سمجھنا ہے, توحید بھی ارے توحید پوری مانو, ہم پوچھو کیا پوچھتے, کتنی کتابیں پڑھے توحید کی, کتابیں وتابیں بہت ہیں گھر میں رکھی ہیں, توحید کیا جانتے ہیں؟ شرک سے دور ہے, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, در حقیقت اللہ ہی سچا معبود ہے, اردو ترجمہ, نفی اور اس بات ہے نا توحید میں, لا الہ میں انکار, الا اللہ میں اس بات, یعنی اللہ کے ماں سوا سارے معبودان باطل کا انکار, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, بری اپنے آپ کو کرنا شرک سے, اہل شرک سے, ٹھیک, الا اللہ کیا ہے؟ اس بات, کیا اس بات؟ اس بات العبودیت للہ, عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا, آپ کی ڈیلی لائف میں عبادت ہی نہیں اللہ کی, شرک سے دور ہے, گڈ, ایک کام نہیں کرنا ہے, ایک کام کرنا ہے, نہیں کرنے والا کام شرک, آپ نہیں کر رہے شرک, بہت اچھی بات, کرنے والا کام ہے اللہ کی عبادت, ہو کیا ہے, کیوں نہیں ڈرتے ہم اللہ سے, اللہ کی عبادت کیا ہے؟ صبح کی دعائیں پڑھتے ہیں ہم, شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں ہم, نماز کے بابر ہیں, اللہ کی عبادت روزمرہ کی زندگی میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اللہ کے احکام پر عمل ہو رہا ہے, عبادت کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے والا کام ہم کریں, العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر پیش کی اور اس کا ڈیفینیشن بیان کیا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں, ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ نے حکم دیا, اللہ نے کتنی چیزوں کا حکم دیا ہے, پڑوسی کے ساتھ پڑوسی کے حقوق ادا کر رہے ہیں, رشتے داروں کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں, شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے, بیوی شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی, پھر توحید توحید کی باتیں کی کر رہے ہیں, کہاں ہے اللہ کا ڈر, کیوں نہیں ڈرتے ہم؟ ہم نماز پڑھ لیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کر لی, شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا کتاب توحید، من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، جو توحید کو ثابت کرے پریکٹیکل اپنی لائف میں بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، بغیر کسی حساب کے، وہ سیدھے جنت میں جائے گا. تحقیق توحید کیا ہے بتائیے، حقق توحید کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھ لو جمعہ کی، پانچ میں سے تین پڑھ لو، رمضان کے ایک روزے رکھ لو، اور باقی پوری زندگی جیسے چاہے گزارو. نہیں، یہ نہیں ہے توحید. اللہ کی عبادت ویسے کرنا جیسے اس کی عبادت کا حق ہے، عبادت ڈیلی لائف میں اللہ کی ہو، یہ ہے توحید. صرف شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا ہم کافی نہیں ہے، اور عبودیت اللہ، عبادت اللہ کی کرنا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. شرک نہیں کر رہے، عبادت کر رہے، ٹھیک ہے شرک نہیں کر رہے، ویری گڈ. کوئی اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے جو شرک سے بچا ہوا ہے، اور اس سے برا بھی کوئی آدمی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں. دونوں کام ہے بھائی، ایک طرف بچنا ہے ایک طرف کرنا، ایک کام نہیں کرنا ایک کام کرنا، شرک نہیں کرنا عبادت کرنا. اللہ سے ڈرے ہم، اپنی زندگیوں کو بدلے تقوی کو، پھر اللہ کا ڈر رکھ. سوچے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر، ابھی خطبے کے درس میں میں نے ایک بات کہی، علامہ یہ کیا کہتے ہیں ان کو، ایک سلف میں سے ایک تابعی گزرے ہیں، نام بھول رہا ہوں ان کا. وہ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، دیکھیے ڈر کیسے تھا لوگوں کو، سلف صالحین کو، بڑے پڑھنے والے، مطیع فرما بردار اللہ والے تھے. وہ اپنے گھر میں ایک گڑا بنا لیے تھے، قبر ایک گڑا کھود لیے اور ایک دروازہ اوپر بند کرنے کے لیے، اور روزانہ اس اندر جاتے اس گڑے میں، اوپر سے دروازہ بند کر لیتے، اوپر سے دروازہ بند کر لیتے، اندر دیکھتے تو کیا ہے، اندھیرا ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پریشان ہو جاتے، روتے گڑ گڑاتے. اور ان کو وہ آیت یاد آتی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے مہلت مانگے گا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا. اللہ، یہ آیت ان کو بار بار یاد آتی، روتے اس آیت کو یاد کر کے. سلف کے مثال ہے، سلفی منہج ہمارا کہاں ہے عمل، دیکھیے کیا ہے وہ آیت کیا ہے. بندہ اللہ سے کہے گا، اے میرے رب مجھے بھیج دنیا میں تاکہ میں وہ اصل کام کر کے آؤں جو نہیں کرا، میں نے نہیں کیا ہے. کیا ہے وہ عمل صالح، نیک عمل، میں نے وہ نہیں کیا ہے. تو کیا کہا جائے گا، کلا ہرگز، انہا کلمت ہوا قائل، ہرگز نہیں، تم کو دنیا میں پھر نہیں بھیجا جائے گا تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور نیک عمل کرو، نہیں، موقع بہت ملا. تو یہ آئے سنتے روتے گر گراتے، اس کے بعد باہر آتے، باہر آ کر اپنے آپ سے سوال کرتے، اے میرے نفس بتا، اب تو دنیا میں ہے، وہ کنڈیشن نہیں ہے ابھی جہاں کلا کہا جائے گا، ہرگز نہیں، موقع نہیں ملے گا عمل کرنے کا، آج موقع ہے عمل کرنے کا. اے میرے نفس اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور عمل کر لے تاکہ وہ وقت نہ آئے کہ رب ارجعون والی معاملہ ہو، مجھے لوٹاؤ دنیا میں تاکہ میں عمل کروں. یہ عالم تھا میرے بھائی، اور اسی لیے صحابہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم اللہ سے ڈرو، قبر میں جانے سے پہلے قبر کو بنا لو، اللہ سے ملنے سے پہلے اللہ کو خوش کر لو. دو اہم کام، قبر میں جانے سے، جانا ہے سب کو، تو جانے سے پہلے اس کو بنا لو، جیسے تم گھر کو ایئر کنڈیشن بناتے ہو، اے سی فیسلٹیز جو گھر کی ہوتی ہیں، صوفا سیٹ فلاں فلاں، مجلس دیوان خانہ فلاں، ہر چیز اچھی رکھتے ہو، آرام دے، بیوی کو بھی آرام دیتے ہو، بہت اچھی بات ہے. لیکن وہاں کا سوچیں جہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی، عمل صالح، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. او انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارا، قرآن نے مختلف انداز سے تقوی کی تاکید کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے ایمان والے بندو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنے گئے. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ہم دنیا کی آگ سے، اپنے دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاتے ہیں، اور آخرت، قبر پہلا مرحلہ قیامت کا، آخرت کا، اس کے بعد کے مراحل، اس کے بعد کے سٹیجز، کیا ہم نے اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیا؟ کیا ہم ڈرتے ہیں اپنی بھی، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو ہم ناکام. سب سے بڑا خوش نصیب انسان، کامیاب وہ ہے، من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو، خوف دنیا میں کہ کل مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب دینا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہے، فإن الجنة هي المأوى، کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، کہ جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے. جو اللہ سے ڈرے اور دنیا میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھے, اس کو برائیوں سے بچائے, غلط راہوں سے نفس کو دور رکھے. میرے بھائیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی, عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے بہنے لگے, آنکھ سے آنسو نکلے اللہ کے ڈر سے, وہ آنکھ جہنم نہیں دیکھ سکتی. ضرورت ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی, تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, خاص طور سے مجھے ایک بات میں کہوں, یہ بات میں نے اس لیے کہی یہ موضوع کیونکہ میرے مخاطب اہل التوحید ہیں, آپ توحید والے, توحید پر عمل کرنے والے, توحید کے مطابق زندگی گزارنے والے. میں اور آپ تقوی کی امید آپ سے مجھ سے نہ کرو تو اس مشرک سے کریں گے, اس بدعتی سے, وہ جو توحید جانتا ہی نہیں, شرک کا بازار گرم ہے جس کی زندگی میں صبح شام شرک, یا غوث کے نعرے لگانے والا اور بدعتیں کرنے والا, سال کے 12 مہینوں میں 12 سے زیادہ بدعت کرنے والے, ان سے امید کریں گے ڈرنے کی تقوی کی؟ نہیں, امید تو آپ سے ہے. اگر آپ میں توحید کی باتیں کرنے والے اللہ سے نہیں ڈریں گے تو پھر کون اللہ سے ڈرے گا؟ اللہ کو آپ ہم پہچانتے ہیں, ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں. اللہ تیرا فضل ہے رب, تیری مہربانی ہے, تیرا کرم ہے کہ تو نے شرک سے ہم کو بچایا ہے, لیکن اے اللہ تقوی کی توفیق دے ہم کو. آمین. ضرورت اس کی ہے, اللہ ہم کو ڈرنے والا بنا. ڈر آ جائے گا دلوں میں, پورے معاملے صحیح ہو جائیں گے. غلطیاں انسان غلطی کرے معافی مانگ لے گا, اللہ کا ڈر آئے گا معاملے سب سالو ہو جائیں گے, سارے معاملے انسان اپنے ختم کر لے گا اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لے گا. اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اسی لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس میں کیا ہے, میں یہ تقوی کی بات کروں گا, میں اللہ سے ڈروں گا, آپ سنیں گے, آپ اللہ سے ڈریں گے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کیونکہ ہم توحید والے ہیں اور توحید کا اثر قرآن نے یہ بیان کیا کہ انسان کی زندگی میں تقوی آئے, تو اگر تقویٰ نہ ہو تو پھر توحید کا اثر نہیں ہے. تو پھر اپنی توحید کو ہم چیک کر لیں کہ ہمارے توحید میں کچھ خلل آ گیا ہے, ہمارے عقیدے میں, ہماری توحید میں کچھ فرق آ گیا ہے, کیونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں. لہذا میرے محترم سامعین, میں اپنے لیے آپ سب کے لیے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں, اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں, اپنے حالات کو بدل لیں, معافی مانگ لیں غلطیاں ہوئی ہوں تو, اللہ سے ڈرے, شوہر اللہ سے ڈرے, بیوی کا حق ادا کرے, بیوی اللہ سے ڈرے, یہ نہ سمجھے کہ شوہر اس کو خرید کر لایا ہے, اللہ سے ڈرے, اللہ کے احکام کی پابندی کرے, اطاعت اور فرما برداری کرے, شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو. بچے اللہ سے ڈرے, اللہ سے ڈرے, اللہ سے بچے ڈرے, ماں باپ کا ادب اور احترام کرے, ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے. والدین اللہ سے ڈرے, بچوں کی اسلامی تربیت کرے. بچوں کو اللہ کا ڈر کب ہوگا؟ جب اللہ معلوم ہوگا, اللہ ہی نے معلوم ہے. کیمسٹری, فزکس, سائنس, 1+1=2, 2-1=1, یہ حساب کتاب چلتا رہے. دیٹ از اے بوائے, دس از اے مین, دیٹ از اے گرل, دس از اے دیز آر بوائز وغیرہ, یہ سارے جو گرامر انگلش فنگلش, یہ ساری چیزیں بے شک سکھائے. اگر اللہ کی معرفت نہ بچوں کو بتائے تو بچوں سے کیسے امید کریں گے کہ وہ کل اللہ سے ڈریں گے؟ معاشرے میں اللہ والے بچے کیسے آئیں گے؟ اور بچیوں کو اگر اللہ کا ڈر نہیں دلایا جائے گا, دینی تعلیم نہیں ہوگی, قرآن نہیں پڑھایا جائے گا, توحید نہیں سکھائی جائے گی, توحید کی تعلیم نہیں دی جائے گی, سنتوں کی تعلیم نہیں دی جائے گی, تو ڈر نہیں آئے گا. دنیا کی کوئی بھی تعلیم دے دیں, کیونکہ مسئلہ ہے کہ ڈر کیسے آئے گا اللہ کا؟ آپ قرآن کو پڑھیں, قرآن کی اسٹڈی کریں. ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں, اللہ کا ڈر ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں. قرآن میں ہم دیکھیں کہ اللہ نے اپنے بارے میں کیا کیا بیان کیا. ان بخشا ربی کا لشدید, مثال کے طور پر کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے, اس کے بعد حدیث میں پڑھیں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں کیا بیان کیا, تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. ایک دوسرا, قرآن میں ان واقعات کو پڑھیں جو قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیے. وہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرے تو کیسے عذاب ان پر آیا؟ عذاب مختلف قسم کا, الگ الگ, فرعون کا عذاب الگ, ہمارا دوسرے لوگوں کا, قوم نوح, قوم سموت, قوم صالح, قوموں پر جو اللہ کے عذاب آیا, تو وہ عذاب کو بھی ہم پڑھیں, اسٹڈی کریں, تاکہ اس سے بھی کیا ہے ہمارے دل میں ڈر آئے. اور اکیلے میں, تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے اسماء و صفات پر غور کریں. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے میری باتیں سن رہا ہے, میرا رب جان رہا ہے میں جہاں بھی ہوں, جہاں بھی کوئی کام کر رہا ہوں. یہ اللہ کی توحید جو اسماء و صفات ہے, اس کی خوب اسٹڈی کریں, اس سے دلوں میں ڈر آئے گا. اور قبر کو یاد کریں, موت کو یاد کریں, قبرستان جائیں, مردوں کو دیکھیں. تذکرکم الآخرہ, اس سے کیا ہوگا؟ آخرت یاد آئے گی, اللہ سے انسان ڈرے گا. تو جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے, جتنا زیادہ اسٹڈی کریں گے قرآن حدیث کی, اتنا زیادہ تقویٰ آئے گا. اللہ سے دعا ہے, اللہ مجھے آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دے. اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ توحید کا اثر تقویٰ ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو مضبوط کر دے, ہماری توحید کو پکا اور صحیح کر دے جیسے قرآن و حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے منہج کو صحیح کر دے, ہمارے مناہج کو جو غلط مناہج ہے اس سے ہم کو باز رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اپنے عقیدے اور منہج کو ببانگا دہل جس کو کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. لو متلائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں. اگر ہم صحیح عقیدے کے ہیں, صحیح منہج کے ہیں تو لوگوں کے سامنے بیان کریں. کس بات کا ڈر, کس سے ڈر؟ اللہ سے ڈرنا ہے. اگر میرا عقیدہ صحیح ہے, میرا منہج صحیح ہے تو میں کیوں نہ بولوں لوگوں کے سامنے, کیوں نہ اس کو پیش کروں. اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اننی من المسلمین. یہ ہے اپنے دین اپنے منہج کو پرچار کرنا, اس کو ظاہر کرنا. سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, سب سے بہترین آدمی, سب سے اچھی بات وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دی جائے. اور انسان یہ کہ او عمل صالحا, اور عمل کرے, دعوت دے, عمل کرے, اور اپنے منہج کو بیان کرے, اپنے عقیدے کو بیان کرے, اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں, میں مسلمان ہوں. یہاں سے یہ بات ملی کہ ہم اپنے عقیدے اور منہج کو بیان کریں, اپنے عقیدے اور منہج کو لوگوں کے سامنے رکھیں, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے. اللہ کا ڈر یہ صحابہ کا منہج ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, انبیاء کا یہ منہج ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. اللہ سے سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جو سب سے زیادہ اللہ کو پہچانے گا. اللہ تعالیٰ تجھ کو زیادہ پہچاننے کی توفیق عطا فرما, اس سے سب سے زیادہ اللہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو ڈرنے کی توفیق عطا فرما, تقوی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے معاملات آسان فرما دے, ہمیں آپسی اخویت اخوت بھائی چارگی کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر ہم کو کتاب و سنت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے سے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فضیلت شیخ یاسر جابری خدا اللہ نے بڑی بصیرت افروز تقریر سے نوازا, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی کتاب و سنت کی اتباع اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سوالات اور جوابات کا مرحلہ شروع ہوگا, اور شیخ سوالات کے جوابات سے آپ کو موازی ہوگا.
بھائی اپنی بہن کو زکات دے سکتا ہے. دیکھیے زکات کے سلسلے میں ضروری بات ذہن میں رکھیں کہ جو رشتہ دار ہے, رشتہ دار دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ رشتہ دار کے جن کا خرچ اٹھانا ہم پر واجب ہے, ایک وہ رشتہ دار کے جن کا خرچ اٹھانا ان پر خرچ کرنا ہم پر واجب ہے, دوسرے وہ رشتہ دار کے جن کا خرچ ہم پر واجب نہیں ہے. دونوں کی مثال, پہلے وہ رشتہ دار کے جن کا خرچ ہم پر واجب ہے, جیسے بیوی ہے, شوہر بیوی, تو بیوی کا خرچ شوہر پر واجب ہے یا نہیں؟ یہ پہلی قسم. دوسری قسم, بھائی بھائی یا چاچا بھتیجا رشتہ, تو کیا چاچا پر واجب ہے کہ بھتیجے کا خرچ اٹھائے, یا بھتیجے پر واجب ہے کہ وہ چاچا کا خرچ اٹھائے؟ نہیں. تو پہلی قسم میں سے اگر کوئی ہو زکات کا مستحق تو وہاں زکات ہی نہیں آئے. اگر بیوی غریب ہے تو شوہر کا کام ہے خرچ کرنا, یا ماں باپ غریب ہو تو شوہر بیٹے کا کام ہے ان پر خرچ کرنا, کیونکہ خرچ واجب ہے, یہاں زکات نہیں دے گا وہ. لیکن اگر رشتہ دار دوسری قسم کے ہیں کہ جن کا خرچ مجھ پر واجب نہیں, جیسے میرے چاچا ہیں, میرے خالہ ہیں, خالو ہیں, ان کا خرچ اٹھانا مجھ پر واجب نہیں ہے, تو اگر وہ زکات کے مستحق ہے تو میں ان کو زکات کا مال دوں گا. یہ دوسرا سوال بھی اسی کا ہے, سگے بھائی بہن کو یا بہنوئی کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے کہ اسے؟ کسی کو سلام کرو تو وہ اس کے جواب میں وعلیکم, یہ صرف سلام کہتا ہے, کیا اسے جواب سے سلام کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ دیکھیے سلام مسلمانوں کا حق ہے, ایک دوسرے کو سلام کرنا, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ پوری نے کیا. لیکن اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, خالی صرف وعلیکم کہنا یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی کافر آپ کو سلام کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہنا, لیکن مسلمان کو پورا جواب دینا وعلیکم السلام. بارہ, ایک رائے معلوم کر رہے ہیں, بارہ ربیع الاول کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میلاد النبی منانے کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ پاکستان میں تو گھروں کو اور مسجدوں میں میلاد النبی بڑے شوق سے مناتے ہیں. بہرحال اس سلسلے میں فضلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کے بڑے بیانات ہیں. میلاد النبی مختصر یہ ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, تقریباً 400 سال کے بعد ایجاد کر رہا ہے، یہ بدعت ہے جس کو فاطمی دور حکومت کے لوگوں نے مصر میں اس کو ایجاد کیا تھا، اور ان کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بتایا کہ یہ مجوسی تھے، اصل آگ کی پوجا کریں، ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، انہوں نے اپنے آپ کی نسبت کی اہل بیت سے، حالانکہ در حقیقت ان کا کوئی اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، یہ لوگ پکے کافر ہیں، اور سارے علماء کے فتوے ہیں، ان لوگوں نے اس کو ایجاد کیا تھا، ایک نے پانچ میلاد، میلاد نبی، میلاد علی، میلاد حسن، میلاد میلاد النبی، میلاد علی، میلاد حسن حسین اور میلاد فاطمہ، یہ پانچ کی میلاد بڑے جشن تھے، کیونکہ اس نے جب دیکھا تھا بادشاہ نے کہ یہود و نصارہ میلاد کرتے ہیں، جیسے کرسمس ڈے وہ مناتے ہیں کرسچنس، تو ہم کیوں میلاد النبی نہ بنائیں، اس غرض سے شروع کی، اس سے پہلے کوئی اس کا وجود نہیں، نہ صحابہ نہ رسول کی زندگی، نہ صحابہ نہ تابعین نہ ائمہ اربعہ جن کو فالو کیا جاتا ہے دنیا میں، ان کی زندگی میں بھی اس کا وجود نہیں، یہ بات کی یاد کرنا بھی تھا۔ ایک آیت کی تفسیر پوچھ رہے ہیں کہ اہم سال کا جواب ہے آپ سے، کہ پندرہواں جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اس آیت کا حوالہ دے کر وہ جماعت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمام لوگ نماز ہی غلط پڑھتے ہیں، نماز ہی غلط پڑھ رہے ہیں، ہم نے پوچھا کیوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جیسے پڑھنے کا طریقہ بتایا ویسا ہم نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھتے ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چار رکعت والی نماز ہو یا تین رکعت والی نماز، سب کو جہر سے پڑھنا ہے، اب وہ لوگ صرف فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، باقی نماز پتہ نہیں، سوال مکمل نہیں ہے، بہرحال آیت کی تفسیر جیسے یہاں اشارہ کیا گیا وہ غلط ہے، آیت کی تفسیر ایسی نہیں ہے، آیت کی تفسیر حدیث سے لی جائے گی، آیت کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث، حاکم اگر جہاد سے روکے تو جہاد کریں، یا کیونکہ آج کل حاکم جہاد نہیں کرتے، میرے بھائی اگر حاکم آپ کو جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور جہاد کریں گے، لیکن حاکم جہاد سے روکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنی معلومات کو صحیح کر لیں، کوئی حاکم مسلمان حاکم اگر جہاد سے روکتا ہے، مسئلہ اصل جہاد کا کیا ہے، بڑا مضمون ہے جہاد، بڑا موضوع، اس کے لیے وقت چاہیے، جہاد کب فرض ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو بیان کیا گیا کہ اگر حاکم کسی غلط چیز کا حکم دے نافرمانی کو تو وہاں بات نہیں مانی، جیسے نماز مت پڑھو، شراب پیو، زنا کرو، یہ نافرمانی ہے اللہ کی، ایسے اگر حاکم کا حکم ہے تو وہاں نہیں مانے گی، لیکن جہاد سے روکتا ہے تو کیوں روکتا ہے، کیا ہے اور کون سا جہاد، کیا جہاد، یہ ساری تفصیل ہے جو اپنی جگہ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی اس کا جواب صحیح دیا جا سکتا ہے۔ کیا رکوع ملنے سے نماز کی رکعت ہو جاتی ہے یا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، آپ جانتے ہیں جو سلفی علماء ان کا بھی اختلاف ہے، لیکن سوال مجھ سے کیا گیا ہے تو میری جہاں تک اپنی تحقیق ہے تو میں اس کو بیان کروں، علماء نے دونوں قسم کا جواب ہے علماء کا، بعض علماء کہتے ہیں نہیں جس کو رکوع نہ ملے اس کو رکعت نہیں ملتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کو دلیل ان کے پاس اپنی دلائل ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، تو میں سوال مجھ سے کیا ہے تو میرے اپنی تحقیق کے حساب سے میں بیان کروں، دونوں قسم کے مسائل اختلاف ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور دونوں طرف دلائل ہیں علماء کے، علامہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن باز یہاں کے علماء نے جو جواب دیا ہے میں اس سے مطمئن ہوں، اور مجھے وہ صحیح لگا، وہ یہ ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے، اور وہ حدیث جس میں یہ آیا کہ من ادرک رکوع فقد ادرک رکعہ، جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس کے شواہد کو سامنے رکھ کر ارواء الغریب جن کی مشہور کتاب ہے اس میں وہ حوالے ذکر ہیں۔ کیا کسی کی نماز کی تلاوت میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں جس کے درمیان سجدہ کیا جائے؟ میں نے سنا ہے کہ مغرب کی نمازیں سجدہ تلاوت کی آیت پڑھنا منع ہے، سوال پورا سمجھ میں نہیں آیا، کیا کسی کی نماز کی تلاوت میں، یعنی اگر آپ دیکھیں بہرحال سوال میں جو بھی آپ نے کہا، اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سجدہ تلاوت آیا، اگر امام نے کیا امام کو آپ فالو کریں گے آپ بھی پڑھیں، لیکن آپ تنہا پڑھ رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آیا تو آپ سجدہ کریں گے۔ کیا ہم بستری کرنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے یا اس حصے کو جہاں پر گندگی لگی ہوئی دھونا ضروری؟ نہیں، ہم بستری کرنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں اجازت ہو تو تھوڑی سی وضاحت کرو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بستری کرنے پر غسل نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز خارج ہو تو غسل ہوتا ہے، غلط، صحیح بات یہ ہے، کتاب الطہارہ پڑھیں تو معلوم ہوگا، صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم بستری صرف ہوتے ہیں، انٹر کورس انگلش میں سمجھنے کے لیے، صرف انٹر کورس اگر ہو جائے، دخول اگر ہو جائے، اگرچہ انزال نہ ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل واجب ہے، غسل، خالی حصے کو دھونا ضروری ہے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی چیز نکلی نہیں ہے ہماری، نہیں نکلے یا نہ نکلے، اگر انٹر کورس ہوا ہے تو پھر غسل واجب ہو جائے گا، مل جاتی ہے، شرمگاہ سے شرمگاہ مل جائے تو پھر غسل واجب ہو جائے گا، کوئی شک نہیں۔ کیا عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے؟ نہیں، اس سلسلے میں دار الاسلام ایک کتاب ہے، اس کو اسٹڈی کریں، کیوں فرق نہیں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکام ہیں، سر یہ علمی مسئلہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے احکام ہیں یا شریعت کے احکام ہیں عام ہیں، مرد اور عورت دونوں اس میں انکلوڈ ہیں، جہاں عورتوں کے لیے مسائل الگ تھے شریعت نے اس کو الگ کر کے بیان کر دیا, جیسے دودھ پلانے والی عورت اگر ڈرتی ہو تو روزانہ رکھے وغیرہ. لیکن نماز میں کوئی ایسا ڈفرنٹ نہیں ہے, الگ نہیں بیان کیا شریعت میں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عام ہے, شریعت کے تمام احکام عام ہیں سب کے لیے. لیکن جہاں فرق کرنا تھا شریعت نے کر دیا ہے, نماز میں فرق نہیں کیا ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا بہت مجبوری میں قرض سود پر لے سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی مجبوری انسان کے لیے ایسی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ سود لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں سور کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے. لیکن اسی اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں سود کو حلال نہیں کیا, کیونکہ اللہ کے علم ازلی میں یہ بات ہے کہ کوئی دنیا کا مسلمان سود کھانے پر مجبور نہیں ہو سکتا. یہاں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ کیا نماز میں امام کے پیچھے الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے یا نہیں. جی ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. قرات خلف الامام علامہ شیخ امام بخاری رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب ہے, اس کو پڑھیں تو اس میں دلیلیں ملیں گی. اور بہت ساری نماز نبی سے شفیق الرحمان صاحب نے لکھی, اللہ جزائر کر دے, اس میں بھی بہت ساری دلیلیں انہوں نے لکھی ہیں. تو صحیح راجح بات یہی ہے جس پر محدثین کا اتفاق ہے, محدثین نے جس کو بیان کیا ہے کہ وہ فاتحہ خلف الامام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے.